أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص القطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى
الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل دعاء سلامتی امام زمانہ خود امام کے لیے بھی اور تمام مومنین کی سلامتی کا باعث ہے انشاءاللہ سب مل کے پوری توجہ کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وزن محترم سورة توبہ کی 119 آیت کے ذیل میں کچھ گزارشات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور عرض کیا تھا کہ خداوند عالم اس آیت میں صاحبان ایمان کو دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے، ایک تقوی اختیار کرنے کا اور دوسرا صادقین کی معیت اختیار کرنے کا. حقیقت میں وہی شخص صادق باتقوی ہے کہ جو صادقین کے ہمراہ ہے. جو شخص بھی، جو قوم بھی، جو گروہ بھی، جو مذہب بھی صادقین کا مخالف ہو جائے، چاہے وہ کتنی عبادت کر لے، کتنا زہد اختیار کر لے، قرآن کے مطابق وہ باتقوی نہیں بن سکتا. باتقوی ہونے کی بنیادی ترین شرط اور تقویٰ کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہونے کے لیے، تقویٰ کی معراج کو چھونے کے لیے صادقین کے ہمراہ ہونا ضروری ہے جان گرامی۔ لہذا عرض کیا تھا کہ طرق اہل سنت اور ہماری شیعہ کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر، احادیث کی کتابوں میں یہ روایت نقل ہے کہ صادقین سے مراد یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، محمد و آل محمد مراد ہے، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح سے طرق اہل سنت سے یہ روایت ہے کہ یہاں پہ کونوا مع الصادقین، یعنی کونوا مع علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بھی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی تقویٰ کے اعلیٰ مدارج کو چھونا چاہتا ہے، جو شخص بھی کامیابی چاہتا ہے، جو بھی اللہ کا متی بننا چاہتا ہے، اسے علی کے دامن سے متمسک ہونا پڑے گا۔ اور ضمن میں عرض کیا تھا جان گرامی کہ یہ معصوم، یہ صادق کون ہے، صادقین کون ہیں، سچے کون ہیں؟ سچائی کا تقاضا یہ ہے اس آیت کے اندر مطلقاً جب کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، تو یہ مطلق صادقین کے ہمراہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صادق وہ ہستیاں ہیں کہ جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ صادقین وہ ہستیاں ہیں، اطلاق ہی ہمیں بتاتا ہے کہ صادقین کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے تاکہ ان سے تمسک اختیار کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں جان گرامی، کہ یہ جو اطلاق آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، تو یہ جو کہا گیا کہ صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، تو خود اسی اطلاق کے اندر ایک اور معنی بھی چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر، اذان گرامی، ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر علم کا سمندر چھپا ہوا ہے، علم کا سمندر چھپا ہوا ہے، اور اس علم کے سمندر کو کوئی پا نہیں سکتا جب تک کہ در اہل بیت پر نہ جھک جائے۔ در اہل بیت پر جھکنے سے ہی قرآن کے وہ عمیق ترین مطالب کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اتی اللہ، یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، تو ادھر اطلاق ہے، مطلقاً کہا گیا، کوئی قید و شرط نہیں لگائی۔ تو اس اطلاق کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ صادقین کو عالم ہونا چاہیے، صادقین کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھئی وہ اس طرح سے کہ اگر صادقین جاہل ہوتے یا پھر صادقین کا علم محدود ہوتا، صادقین کا علم محدود ہوتا، یا وہ نعوذ باللہ جاہل ہوتے، تو پھر اطاعت بھی تو محدود ہوتی نا جان گرامی، توجہ ہے نا سامعین۔ بھائی آپ سے کہا جائے کہ فلاں شخص کی بات سننا تم، فلاں شخص کے کہے پر عمل کرنا تم، اچھا جی جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے کہنے پر عمل کرنا، تو میں نے جب یہ کہا کہ اس کے کہنے پر عمل کرنا، تو میں نے یہ بھی کہنا چاہا ہے کہ اگر وہ غلطی کرے، اگر وہ غلطی کرے، اگر وہ جہل کے مطابق عمل کرے، تب بھی اس کی پیروی کرنا نہیں۔ اگر میں کسی جاہل کی اتباع اور پیروی کا کہوں، تو پھر اس کی اطاعت محدود ہونی چاہیے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں عمل کرنے کا کہے تو تم عمل کرنا، اگر علم کے مطابق کہے تو عمل کرنا، حقیقت کے مطابق کہے
تو عمل کرنا، لیکن اگر جہالت کے مطابق کہے تو عمل نہ کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اگر گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہ کرنا خدا کو کہنا چاہیے تھا، یہاں پر بھی اذان گرامی خدا مند عالم کو کہنا چاہیے تھا، اگر صادقین کے پاس علم کامل نہ ہوگا، ان کا علم محدود ہوتا، یا ان کے علم میں کہیں نہ کہیں جہالت اور تاریکی موجود ہوتی تو خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر صادقین اپنے علم کے مطابق اور حقیقت کے مطابق تمہاری ہدایت کریں اور تمہاری رہنمائی کریں تو ان کا ساتھ دینا، لیکن دیکھو اگر جہل کے مطابق کہیں تو ان کا ساتھ نہ دینا، توجہ ہے نا سامعین آپ کی؟ تو مطلقاً کہنا کہ صادقین کے ہمراہ رہو، اس کا معنی یہ ہے کہ صادقین جاہل نہیں ہیں، اور صادقین ایسے عالم بھی نہیں ہیں کہ جن کا علم محدود ہو، بلکہ یہ وہ علماء ہیں اذان گرامی جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کا مخزن قرار دیا ہے، اللہ اکبر، اپنے علوم کا مخزن قرار دیا ہے، اور اللہ نے جن کے سینے میں علم الکتاب عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر، روایت میں ہے زان گرامی کہ سلمان و منا اہل البیت، ایک عظیم المرتبت ہستی عالم اسلام کی، اور جن کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کے پاس تین ہستیوں کے علاوہ کوئی ہستی نہیں تھی، سلمان، مقدار، ابو ذر۔ سب سے پہلا نام ہے سلمان کا، کسی نے کہا یا امیر المومنین کہ عمار بھی اس مقام پر نہیں تھے؟ کہا عمار شہید ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن عمار اور سلمان میں بڑا فاصلہ ہے، اللہ سلمان ایک عظیم ہستی ہے اذان گرامی، جنہیں رسول خدا یہ مقام اور منزلت عطا فرمائے کہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے زانگرا۔ وہی سلمان ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ایک دفعہ سلمان رسالت امام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا تھا، توجہ فرمائیے آپ، کون کہہ رہے؟ سلمان۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا تھا، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر نبی کا ایک وصی ہونا ضروری ہے۔ وزن گرامی دنیا کا بھی تو یہی وتیرہ اور یہی قانون ہے نا کہ جب کسی کو رئیس مان لو، جب کسی کو مسئول مان لو، جب کسی کو قائد مان لو، تو اس کی جانشینی کا مسئلہ بھی سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جانشین کون ہے، ٹھیک ہے، یہ قائد اگر اس دنیا سے چلا جائے، شہید ہو جائے، تو کون سنبھالے گا اتنے بڑے اس مسئلے کو، امت کو کون سنبھالے گا، ملت کو کون سنبھالے گا، تو امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آج ہر قوم عزان گرامی، ہر قوم، چاہے وہ کمیونسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملحد کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے دین کیوں نہ ہو، سیکولر لبرل قسم کے لوگ بھی اپنا نظام چلانے کے لیے ایک پہلے نمبر کی شخصیت قرار دیتے ہیں ایک دوسرے نمبر کی شخصیت، ایسا ہی ہے نا عزان گرامی، کہ اگر وہ بیمار ہو جائے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرا بندہ ہو کہ جو نظام کو آگے چلا سکے. اللہ کی بھی یہی سنت اور یہی قانون ہے, عین فطرت کے مطابق ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اور یہ کیسی عقلی بات ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اگر عاقل ہے, اگر اس کا دماغ کام کرتا ہے, وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر قیادت کا ایک جانشین ہونا ضروری ہے, ایک نظام چلانے والے کا جانشین ہونا, نائب ہونا, وسیع ہونا ضروری ہے. زانہ گرامی, یہی سوال سلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہر نبی کا ایک وسیع تھا, تو آپ کا وسیع کون ہے؟ اللہ اکبر. سنو عزیزان گرامی, یہاں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ دیکھو ابھی اس کا کوئی حکم میرے پاس نہیں آیا. کیا فرمایا؟ میرے پاس اب تک اس کا کوئی حکم نہیں آیا, ٹھہر جاؤ. سلمان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے تو بڑی منطقی سے سوال کیا رسول سے اور کوئی جواب مجھے نہ ملا. کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی کے اندر ایک دفعہ سلمان جب وارد ہوتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سلمان کو پکار کر کہا, سلمان ادھر آؤ. کہا جی آقا. جی حضور. کہا تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ہر نبی کا وسیع ہوا کرتا ہے, تو آپ کا وسیع اور جانشین کون ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, آپ نے کوئی جواب نہ دیا تھا. کہا یہ بتاؤ کہ موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ اللہ اکبر. موسیٰ کا جانشین کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ, یوشع ابن نون. کہا اچھا, یوشع ابن نون خلیفہ تھے, جانشین تھے, وسیع تھے, کس کے؟ موسیٰ کے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو جو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا, یہ وصایت عطا فرمائی تھی, تو یہ کس بنیاد پر عطا فرمائی تھی؟ کہا یا رسول اللہ, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس بنیاد پر تھی. کہا اس بنیاد پر تھی کہ اللہ نے امت میں ان کو سب سے بڑا عالم قرار دیا تھا. موسیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم کون تھا؟ حضرت یوشع ابن نون. کہا بس یاد رکھنا اے سلمان کہ میرے بعد بھی میرا وسیع اور خلیفہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے, کہ میرے بعد امت میں علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم کوئی نہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور یہ سلمان کو اذان گرامی کیوں ٹھہرایا تھا کہ ابھی حکم نہیں آیا؟ رسول اللہ تو جانتے تھے اذان گرامی, جب سے نور محمد خلق ہوا تھا اسی کے بعد تو علی کا نور خلق ہوا تھا. رسول اللہ کو پتا تھا کہ جانشین کون ہے, معراج پر ہی بتا دیا گیا تھا. لیکن دنیا کو, تاریخ کو بتلانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنی طرف سے علی کو جانشین بنا لیا تھا, بلکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ذرا معیار کیا ہے؟ علم. علم معیار ہے, جانشینی کا معیار علم ہے, خلافت کا معیار علم ہے, قیادت کا معیار علم ہے. اور اگر صادقین عالم نہ ہو تو پھر ان کی پیروی نہیں ہو سکتی. زانی گرم, جاہل کی پیروی نہیں ہو سکتی. آپ سے کہا جائے کہ جناب اپنے بیٹے کو فلاں شخص کے ساتھ اس کو صدر جانا ہے کسی کام سے، ٹاور جانا ہے کسی کام سے، فلاں شخص کے ساتھ بھیج دو ٹاور. تو اب وہ شخص کہ جسے ٹاور لے جانے کے لیے کہا ہے، اگر اسے اس کو خود ہی راستہ معلوم نہ ہو، صدر کا راستہ معلوم نہ ہو، تو بھائی میں نے ایک غلط آدمی کا انتخاب کیا. میں اس بچے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہمراہ رہو، دوسری طرف اس بیچارے کو راستہ نہیں آتا، تو وہ خود بھی ڈوبا، میرے بچے کو بھی ڈبو دیا، خود بھی گمراہ، میرا بچہ بھی گمراہ، تو میں نے غلط حکم دیا. تو بس گائیڈ جو ہوتا ہے، رہنما جو ہوتا ہے، قائد جو ہوتا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہونا چاہیے، صدر تک جانے کا راستہ پتا ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے. اس کو پتا ہو کہ بھائی کہاں سے جانا ہے، کون سی بس میں بیٹھنا ہے، کون سی ویگن میں بیٹھنا ہے، کون سے اسٹاپ پہ اترنا ہے، تبھی تو وہ میرے بچے کو گائیڈ کر سکتا ہے. ایک جاہل آدمی گائیڈ نہیں کر سکتا. یہ تو عام دنیاوی مثال ہے اذان گرامی. وہ جو عالم ملکوت کی باتیں ہیں، وہ جو عالم برزخ کی باتیں ہیں، وہ جو عالم قیامت کی باتیں ہیں، وہ جس کا تعلق جنت و جہنم سے ہے اور انسان کی نجات یا انسان کی ہلاکت سے ہے، کیا اس کے لیے صادقین کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو کہ رسول کے بعد اللہ نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، کوئی ہادی نہیں آئے گا، بس ختم نبوت کے بعد ہادیان الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟ تو یہ عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اور اذان گرامی، قرآن علم کو معیار قرار دے رہا ہے. علم کو یاد رکھیے گا اس بات، آل محمد کی فضیلت یہ تھی کہ آل محمد جن علوم کے وارث تھے، دوسرے لوگ ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں تھی. افضلیت یہ تھی آل محمد کی، علم کو معیار قرار دیا ہے. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان علم ہیں، اللہ نے تو ان کو بلند کیا ہے، اللہ نے تو ان کو سربلندی عطا فرمائی ہے. آل محمد کی یہ سربلندی ان کے علم کی وجہ سے اذان گرامی. یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام بھائی دیکھنے میں عالم اور غیر عالم میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا. آپ کہیں جی عالم کے کوئی سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں جی، یا پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو عالم اور جاہل برابر ہی ہوتے ہیں، ویسی شکل و صورت، وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، وہی دو کان، دو آنکھیں، دیکھنے میں تو فرق پتہ نہیں چلتا، لیکن گفتار و کردار سے پتہ چلتا ہے. اللہ نے عزت عطا فرمائی صاحبان علم کو. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام متوکل کا زمانہ تھا، اور متوکل نے امام کو دربار میں آنے کا کہا. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حالات اور مسائل، شیعوں کی مشکلات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئمہ اطہار حکمت عملی کے تحت بہرحال اس طرح کے مواقعوں پر دربار میں جانا آئمہ کا ضروری ہوتا تھا. راستے میں دیکھا کہ دربار کے نزدیک ایک جمع غفیر ہے، ایک ہجوم ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دربار جس گلی میں تھا وہاں پہ لوگوں کا عجیب ہجوم تھا، لیکن جیسے ہی فرزند رسول اس گلی میں وارد ہوئے، ایسے جیسے موسیٰ نے سمندر کے اوپر اپنا عصا مار دیا ہو، لوگ چھٹتے چلے گئے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تقی جواد ایک عجیب ہیبت کے ساتھ، ایک عجیب عظمت کے ساتھ دربار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. لوگ خود بخود ان کو رستہ دیتے چلے جا رہے تھے کہ اگر کوئی اور بادشاہ آتا تو ہزار تازیانے مار کر اور شور شرابہ کر کر پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے جایا جاتا، لیکن اللہ نے امام جواد کو پروٹوکول عطا فرمایا. تابعی کہتا ہے کہ اب جو امام جواد میرے پاس سے گزرے تو میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیعوں کا امام ہے. کیا دل میں خیال آیا؟ یہ شیعوں کا امام ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان لگتا ہے، کوئی فرق نہیں نظر آتا. بس یہ جملہ اس نے سوچا، اس کے ذہن میں خطور کیا. امام نے سورہ قمر کی آیت نمبر 24 تلاوت فرمائی اور اس کو گردن گھما کر دیکھا اور کہا کہ دیکھو پچھلی قومیں بھی انبیاء کو یہی کہا کرتی تھی کہ یہ تو ہم جیسا ہے، اس پر کیسے ایمان لے آئے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. امام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کے ذہن میں پھر ایک شیطان آیا، پھر اس نے کچھ سوچا امام کے بارے میں، کچھ شیطنت اس کے دماغ میں آئی، تو امام نے پھر گردن گھما کر اس کو سورہ قمر کی اگلی آیت تلاوت کی اور کہا کہ دیکھو انبیاء کو، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ انبیاء کو بھی لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، جس طرح سے تو میرے بارے میں سوچ رہا ہے. بس جیسے ہی یہ جملے سنے فوراً سے کلمہ پڑھنا شروع کیا گیا، اشھد انک حجت اللہ، میں مان گیا کہ تو ہی شیعوں کا بھی امام ہے اور عالم اسلام کا بھی امام ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو ذہن کرم، امام وہ ہوتا ہے جس کی حکومت قلوب پر ہوتی ہے، اذہان پر ہوتی ہے. ہمارا امام کوئی پاکستان کا عام سیاستدان نہیں ہوتا، پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم نہیں ہوتا، تاریخ میں گزرنے والے ظالم و جابر حکمرانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کا ایک ہاتھ شمشیر پر ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ لوگوں کی گردن پر ہوتا ہے. ہمارے آئمہ دلوں پر قبضہ رکھتے تھے، اذہان پر قبضہ رکھتے تھے. یہ ہوتا ہے امام اذہان گرامی. امام دلوں پر حکمرانی کے ذریعے سے انسانیت کو کمال اور معراج عطا کرتا ہے. اور اذہان گرامی، یہی امام جسے ہم نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کونو مع الصادقین، صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ. تو وہ جو میں نے عصمت والا معاملہ کہا تھا آپ کو کہ بھئی صادقین کو معصوم بھی ہونا چاہیے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ شخص، یہ امام تقی جو گزر رہے ہیں معصوم بھی ہیں؟ کیسے پتا چلے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. بھئی وہ شخص کہنے لگا، راوی کہنے لگا، مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا عام لوگوں میں اور امام محمد تقی میں، یہ بھی ویسے ہی عام انسانوں کی طرح گوشت پوش بظاہر ویسے ہی ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام معصوم ہے، صادقین میں سے ہے اور امام معصوم ہے جس کی پیروی کرنا واجب ہے؟ تو یہاں سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صادقین کی پہچان بھی اللہ کو کرانی چاہیے، یعنی منصوص من اللہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم جیسا ہے. اسی وجہ سے غدیر خم کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو اعلان کیا تھا کہ دیکھو یہ محمد کی طرف سے اعلان نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اس میں سے پہلا علی ابن ابی طالب ہے اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا ذہن گرامی، منصوص من اللہ ہونا بھی ضروری ہے صادقین کا. بس سمجھ میں آیا کہ صادقین عالم بھی ہیں، عصمت کے درجے پر بھی فائز ہیں، اور ہر زمانے میں ہونا بھی ان کا ضروری ہے، اور منصوص من اللہ ہونا بھی ضروری ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب ذہن گرامی، آ جاتے ہیں ہم اپنے جو کل جہاں تک میں بحث چھوڑ کر گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کل انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ ہے کہ صادقین کے ہمراہ ہونے والوں کو، ان کی معیت اختیار کرنے والوں کو بھی صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. ایک شخص ہے کہ جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرح اور ہمارے میڈیا کی طرح, صبح سے شام تک جھوٹ. پھر وہ کہے جی میں تو علی کا بڑا ماننے والا ہوں, میں تو اہل بیت کا بڑا چاہنے والا ہوں. بس صبح سے شام تک دروغ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, تہمتیں لگاتے ہو, عزتیں اچھالتے ہو. پھر کہتے ہو میں بڑا عالم محمد کا ماننے والا ہوں, میں تو صادقین کے ہمراہ ہوں. نہیں ہے زانی گرامی, سنخیت ہونا ضروری ہے. آپ جس کو پسند کرتے ہیں, جس کے ہمراہ ہوتے ہیں, جس کی معیت اختیار کرتے ہیں, اس کی عادات اور خصلتوں سے بھی آپ نزدیک ہوتے ہیں. اگر ایک شخص سچائی کو پسند کرتا ہو اور آپ اس کی معیت اختیار کریں تو معیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی سچائی کو پسند کریں, نہ یہ کہ وہ سچائی کو پسند کرے آپ جھوٹ کو پسند کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر آپ یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو. وہ سچے ہیں, آپ کہتے ہو میں جی ان کی معیت اختیار کرتا ہوں, لیکن صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہو. آپ کی پوری زندگی جھوٹی ہے, دروغ پر مبنی ہے. بہت اہم مسئلہ ہے جانے کا. سچ, صداقت دین کی بنیاد ہے, یاد رکھیے گا. رسول اللہ نے کہاں سے تبلیغ شروع کی تھی؟ صداقت سے, امانت کی حفاظت سے. تمام انبیاء کو اللہ نے اذان گرامی امین اور صادق بنا کر بھیجا, تمام انبیاء کو. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کو اللہ نے یہ تاکید فرمائی تھی. کس چیز کی؟ دو چیزوں کو. ایک, صدق الحدیث و اداء الامان, کہ تمہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے اور امانتوں کی حفاظت کرنی ہے. فاسق ہو یا فاجر ہو, فاسق کی امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کے ساتھ بھی سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. یہ روایت ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں تمام کے تمام انبیاء کی تحریک اور نہضت کی بنیاد صدق کے اوپر تھی, سچائی. سچائی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھپا سکتی. ازانی گرامی, آل محمد کو لوگ چھپا پر پوری تاریخ میں آل محمد کے سچ کو, ان کی حقیقت کو, ان کی فضیلت کو چھپانے کی لاکھ کوششیں کر ڈالی اور آج بھی کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو پوری دنیا کے اندر انگلش میں, چائنیز زبان میں, فارسی زبان میں, اردو زبان میں, عربی زبان میں ہزاروں چینلز جو صبح سے شام تک آل محمد اور ان کے ماننے والوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, لیکن کیا آل محمد کے مکتب کو وہ چھپا پائے؟ سچ اور سچائی کو نہیں چھپایا جا سکتا, یاد رکھیے گا زانی گرامی. تم صداقت کے ساتھ میدان میں تو آؤ, سچ بولو. سچ, سچائی کو لے کے جب میدان میں آؤ گے دنیا کی کوئی طاقت ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی. آغا حسن نصر اللہ کیا مشہور ہے ان کے بارے میں؟ صادق الوعد لقب ہے آغا حسن نصر اللہ. حسن نصر اللہ جو شیعہ اہل دین ہے, عرب دنیا, اہل سنت دنیا, حتیٰ کہ عیسائی آغا حسن نصر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک سچا انسان, کھرا انسان ہے. جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا, اتنا ایمان ہے. حتیٰ اسرائیلیوں اور یہودیوں کو اپنے وزیر اعظم پر اتنا ایمان نہیں ہے جتنا حسن نصر اللہ پر ایمان ہے. اللہ حافظ. جتنا حسن نصر اللہ پر ایمان ہے, وزیر اعظم کچھ کہہ دے لیکن آغا حسن نصر اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی جنوبی لبنان میں یا تل ابیب میں آج یہ کاروائی ہونے والی ہے, تو پتہ چلا تل ابیب خالی ہو گیا. کیوں بھائی؟ وہ روک رہے ہیں, وزیر اعظم روک رہے ہیں. نہیں بھائی, ابھی کچھ نہیں ہونے والا. کہا نہیں, حسن نصر اللہ نے کہہ دیا, حزب اللہ کے سربراہ نے کہہ دیا. وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. یہ ہے صدق اور صداقت کی حقیقت اور سچائی اور طاقت ہے جانے گرامی. آل محمد کے ماننے والے پوری تاریخ میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہیں. بھئی جھگڑا کیا ہے آپ کا اور سلاطین کا؟ تاریخ میں یہی تو سارا جھگڑا رہا ہے. کہ ابوذر سچ بولتے تھے، سلمان سچ بولتے تھے، عمار سچ بولتے تھے، زہیر ابن تین سچ بولتے تھے، عباس ابن علی سچ بولتے تھے، ہمارے تمام کے تمام آئمہ سچ بولتے تھے جھوٹ کے مقابلے میں، جھوٹے حکمرانوں کے مقابلے میں سب کے سب سچ بولنے والے تھے. اور آج ہمارے ملک کا حکمران بھی کتنا سچا ہے دیکھیں ہے جی، نواز شریف سے بڑا سچا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ٹھیک ہے. کون سا آئین ہے؟ 73 کے آئین کے مطابق، ٹھیک ہے، سچے بھی ہیں، امین بھی ہیں، ٹھیک ہے. اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے سفید جھوٹ بول دیتے ہیں پھر بھی سچے ہیں. اسی کو تو حکمران کہتے ہیں، اسی کو تو حکومت کہتے ہیں نا بھائی، کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپوزیشن بھی پوری کی پوری جمع ہے، ٹھیک ہے، حزب اقتدار بھی پوری کی پوری جمع ہے، ساری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کالے کوے کو کہہ رہا ہے بھائی سفید ہے، ٹھیک ہے، دن کو کہہ رہا ہے رات ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھا سچ بولا. بھائی اب اپوزیشن کو تو تائید کرنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں وہ لوگ بھی یہی کرتے رہے، اور آئندہ اگر حکومت خدا نہ خواستہ ان کی آ گئی تو انہوں نے بھی یہی کرنا. لہذا سچ ہے، ہماری حکومتیں سچ بول کے قائم ہوتی ہیں. بیچارے انتخابات میں کتنا سچ بولا گیا ہے جی، دھاندلی کے ذریعے سے حکومت آنے والی امریکی ڈالروں اور سعودی ریالوں سے آنے والی حکومت، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے آنے والی حکومت سب سے زیادہ سچی ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارے حکمران ہیں. تو جس قوم کے سربراہ اول اور اس ملک کا مرد اول، مسئول اول، اس ملک کا سربراہ مملکت جب اتنا بڑا جھوٹا ہو، تو پھر اگر وزیر، کلرک، بیوروکریسی اگر جھوٹ بولے تو پھر ان کو ملامت نہ کرنا بھائی. آج جتنا کرپشن ہے پاکستان کے اندر، یہ وزیر جو کھا رہے ہیں بیچارے، وہ بیچارے ہیں. سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم سے، وہاں سے. تو جیسا لیڈر ہوگا ویسے ہی وزرا بھی ہوں گے، ویسے ہی کابینہ بھی ہوگی، ویسے ہی نیچے والے بھی ہوں گے. تو عزیز گرامی، سچ اگر ہماری گورنمنٹ، ہمارے حکمران سچے ہوتے، سچے ہوتے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جس ملک کے باشندے دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، یہ میں بتا دوں آپ. لیکن افسوس کہ چونکہ کرپشن عام ہے تو دو نمبر ہی میں زیادہ ذہن چلا گیا ہم لوگوں کا، دنیا میں اس میں بڑے مشہور ہو گئے ہم لوگ. وائلا بھائی دو نمبری کے لیے بھی تو ذہن چاہیے نا، دماغ چاہیے، ذہانت ہوگی تو دو نمبری کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے. تو ذہین ترین قوم کو نعوذ باللہ انہوں نے کیا کر دیا، ملک کے اندر ایسا کلچر، ایسی ثقافت ایجاد کر دی کہ لوگ دو نمبری کی طرف راغب ہو گئے. کیا کریں؟ اس لیے کہ حکمران سچے نہیں. جیسا حکمران ہوتا ہے ویسی عوام ہوتی. تب آپ جب کسی محکمے میں جاتے ہو اور کوئی کلرک آپ سے رشوت مانگتا ہے تو اس کو ملامت نہ کرنا، دعائیں دینا اپنے وزیر اعظم اور اپنے صدر صاحب، ٹھیک ہے. کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے، یہی پرسنٹیجیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ملک آج کھوکھلا ہو گیا ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. صدق، صدق الحدیث، انبیاء معاشرے کے لیڈر تھے. اللہ نے شرط لگائی ہے انبیاء سے کہ تمہاری نبوت کی بنیاد صدق ہے، صدق الحدیث، صداقت. اگر تم سچے نہیں ہوگے تم لیڈر نہیں ہو سکتے، تم نبی نہیں بن سکتے، تم نبوت کا کام نہیں کر سکتے، اس نہضت کو اور اس تحریک کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. سچائی ایک حقیقت ہے کہ دشمن بھی اس حقیقت کو قبول کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودی صہیونی حسن نصر اللہ کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. کفار مکہ، مشرکین مکہ رسالت ماں کی صدق الحدیث پر ایمان رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا اعلان ہوا، شریعت کا اعلان ہوا، تو رسول اللہ نے کیا سوال کیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، کیا یقین کر لو گے؟ کہا محمد کر لیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے مسلمان عزیزان گرامی، یہ ہے سچائی کی طاقت. لیکن افسوس، سچ ہمارے معاشرے سے مفقود ہو گیا، نابود ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے. جس معاشرے کے اندر صداقت اور سچائی نہ ہو، وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. آج آپ کا ملک، یہی پاکستان، ہر جگہ کرپشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ جھوٹے لوگ موجود ہیں ہر جگہ. کیوں آج پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے؟ اس وجہ سے کہ جھوٹ عام. کیوں دوسرے ممالک اور دوسرے تاجر حضرات آپ سے بزنس کرنے میں کتراتے ہیں؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے. یعنی آپ کا اقتصاد اور معیشت بھی سچائی پر استوار ہے، مبتنی ہے. جو قوم سچی ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں نا بھائی وہ چائنا یا فلاں جگہ پہ، چائنا کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ ممالک ہیں کہ جہاں کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتے، جو ہے سامنے ہیں، وہ کافر بھی ہیں. تو سچ بولنے کے لیے فقط مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، فطرت کی آواز ہے. سچائی فطرت کی آواز ہے. ہر سالم فطرت رکھنے والا انسان سچا ہوا کرتا ہے، اور ہر ناسالم فطرت رکھنے والا انسان جھوٹا ہوا کرتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، سچ بہت اہمیت رکھتا ہے معاشرے کے اندر. اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارے خاندان کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، ملک مشکلات سے نکل آئے گا اگر ہم سچے ہو جائیں. صرف ایک سچ عزیزان گرامی، صرف اگر ہم سچ بولنے لگیں، ایک صفت کو اپنا لیں جو اللہ نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے، صرف اگر اس کے اوپر عمل کریں، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. جھوٹ تمام گناہوں کی کنجی ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک دفعہ درود بھیجیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروغ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ تمام گناہوں کی کنجی ہے. الکذب مفتاح کل ذنب، تمام ذنوب کی، تمام گناہوں کی کلید اور چابی دروغ، جھوٹ ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، درود بھیجے محمد والے، ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. کہا تو پھر لا. کہا لیکن میں نے سنا ہے آپ کے ماننے والے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے چوری کو حرام قرار دیا. کہا ہاں چوری حرام. کہا میں نے سنا ہے کہ زنا بھی حرام قرار دیا. کہا زنا بھی حرام. کہا شراب نوشی بھی حرام ہے. کہا شراب نوشی بھی حرام. کہا جھوٹ بھی حرام ہے. کہا جھوٹ بھی حرام. کہا تو میں تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لا سکتا، مجھے تو یہ ساری کی ساری برائیاں بہت پسند ہیں. تو محمد میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ یوں کریں کہ یہ جو چار پانچ میرے اندر بیماریاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بیماری کی ممانعت کر دیں، باقی کو چھوڑ دیں، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جیسے کہہ رہے ہو ایسے کر لیتے ہیں. اللہ رضا نہیں کرامی، تاریخ کا مسلمہ واقعہ. تمہارے ایمان کو قبول کر لیتا ہوں، یہ جو چار برائیاں بتائیں ان میں سے ایک برائی کو منع کرتا ہوں، باقی تم جو چاہے کرو۔ تو حضرت کرم دیکھیں آپ کہ کس طرح سے رسول خدا تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں جو مبلغ ہوتے ہیں بیچارے بعض دفعہ، ہاں جنہوں نے دو جماعتیں پڑھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جب وہ تبلیغ کرنے آتے ہیں تو ایسی لٹھ مار تبلیغ کرتے ہیں کہ بیچارہ جو نوجوان ان کے پاس آ جائے پھر دوبارہ نہیں آتا، کہتے توبہ بھائی مولانا صاحب کے پاس نہیں جانا ہے جی۔ بھائی تبلیغ کے ساتھ حکمت ضروری ہے، حکمت و تدبیر کے ساتھ آنے والے سے مخاطب ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لانا چاہتا ہو، وہ ہدایت چاہتا ہو، وہ رستگاری کے رستے پر آنا چاہتا ہو، تمہاری عدم تدبیری اور عدم حکمت کی وجہ سے کوشش بھاگ جائے۔ لہذا کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرنا کہ شراب، زنا، جھوٹ اور یہ جو باقی برائیاں تم نے بیان کی یہ سارے کرو، ان میں سے صرف ایک جھوٹ کو انجام نہ دو، جھوٹ نہ بولو، باقی جو چاہو کرو۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے آیا، بس کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلیں جی چلے گئے۔ اب جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو قبیلے والوں نے کہا ہاں بھائی کیا مسلمان ہوئے؟ کہا جی مسلمان ہوئے، تازہ تازہ مسلمان۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ چلو یار اس کو بہکاؤ تو صحیح، لے آئے جی شراب، شراب و کباب کی محفل، کہا لو جی بسم اللہ شراب۔ اب جب شراب اس کے سامنے آئی تو جیسے ہی اس نے منہ کو لگانے کی کوشش کی، ایک دم خیال آیا کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے شراب پی تھی یا شراب نہیں پی تھی، تو اگر میں جھوٹ بولوں تو معاہدے کے خلاف ورزی کی، اور اگر میں سچ بولوں تو مجھ پہ حد جاری ہوگی، تو کیا کروں؟ شراب کو چھوڑ دیا۔ اچھا جی پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد زنا کی پیشکش ہوئی نعوذ باللہ۔ جب یہ دعوت دی گئی گناہ کی تو اس کے بارے میں بھی اس نے یہی سوچا کہ اگر سچ بولوں تو حد جاری ہوگی، جھوٹ بولوں تو معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی، چوری بھی اسی طرح سے۔ تو اب بڑا پریشان ہوا اور آخر میں یہ سوچنے لگا کہ عجیب معاملہ ہے، رسول نے بھی ایک ایسی میرے ساتھ علت لگا دی ہے کہ اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ بس وہیں اس کے دل میں نور ایمان آیا، نور محمد آیا، اور اس نے وہاں دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے کہا کہ اب میں کوئی گناہ انجام ہی نہیں دوں، درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آیا رسول کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی حکمت و تدبیر کے ساتھ مجھے ہدایت دی ہے، واللہ اگر آپ مجھے جھوٹ سے منع نہ کرتے تو میں ساری برائیوں میں ملوث رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز جوان، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یاد رکھیے گا، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹا ہو یقین کر لیں اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے، ہمیشہ سچ سچ بول۔ اچھا سچائی بھی دیکھو تین طرح سے ہوتی ہے، تین اس کے مرحلے ہیں، ایک گفتار میں سچائی، ایک کردار میں سچائی، ایک نیتوں میں اور قلب میں سچائی۔ یہ تین درجے ہیں اس کے سچائی کے۔ کہ گفتار میں دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہیں بولو، صدق حدیث سے کام لینا۔ کردار میں سچائی ہو، تم بول کچھ نہیں رہے لیکن تمہارا کردار سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گفتار میں سچائی کیا ہے؟ کہ جب تم بولتے ہو تو سچ بولو۔ کردار میں سچائی کیا ہے؟ جو تم دل میں ایمان رکھتے ہو اس کے مطابق عمل انجام، منافقت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ گفتار اور، کردار اور، سینگ اور، ڈوئنگ الگ نہیں، ایک چیز، جیسا باطن ویسا ظاہر، کی کردار کی سچائی ہے جانے کے نام، کہ اگر انسان کردار کا سچا ہو جائے تو اذان گرامی اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی شخصیت میں جاذبہ عطا فرماتا ہے، آپ کچھ نہیں بولو گے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آئمہ کی شخصیات ایسے ہی تھی نا زاہ گرامی, ہمارے مشتہرین علماء عرفا کی شخصیات اسی طرح سے تھی, جو زبان میں تھا زبان پہ تھا وہی دل میں تھا, جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا, کوئی دوئیت نہیں تھی کہ جناب خلوت میں کچھ اور کرتے ہیں جلوت میں کچھ اور کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کردار کی یہ بد کرداری ہے, یہ سچائی نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے. آپ کردار کے لحاظ سے آپ کو سچا ہونا چاہیے. اور تیسرا مرحلہ اذان گرامی کیا ہے, تیسرا مرحلہ ہے قلب کی سچائی, نیتوں کی سچائی اور صداقت. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن, یہ نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ حدیث, قیامت کے دن خداوند عالم نیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو محشور کرے. اللہ اکبر, نیتوں کی بنیاد پر, جیسے تمہاری نیت تھی اس بنیاد پر تمہیں محشور کرے گا, تمہارا حشر و نشر تمہاری نیتوں کی بنیاد پر ہوگا. اور دوسری حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہاری ظاہری عبادتوں کو نہیں دیکھتا, ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے قلب کے اوپر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اکبر, تمہارے قلب کے اندر کیا ہے, تمہارے قلب میں کیا گزر رہی ہے, تمہارے ذہن میں کیا ہے, کیا چیز خطور کر رہی ہے, تمہاری نیت میں کیا ہے, تمہارا ارادہ کیا ہے, آیا نیت میں سچائی ہے, خلوص ہے, تم اللہ کی عبودیت کے قائل ہو, تم نیک بننا چاہتے ہو, تم سچائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو, دل میں کیا ہے. عبادت بعض دفعہ انسان ٹیڑھی میڑھی بھی انجام دے دیتا ہے لیکن دل میں کیا ہے, دل میں اللہ دل کے اوپر نظر رکھتا ہے. بعض دفعہ ایک انسان کو فقہی مسئلہ نہیں معلوم, واجب نماز کا فقہی مسئلہ نہیں معلوم, حج کا کوئی مسئلہ اس کو شاید معلوم نہ ہو, روزے کا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو اور وہ غلط روزہ رکھ دے, فقہی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, نماز ہو سکتا ہے فقہی لحاظ سے غلط پڑھی ہو, اس نے پوری زندگی پڑھی ہے غلط, اس نے حج کیا بیچارے نے 4-5 لاکھ خرچ کر کے حج پہ گیا, جناب پتہ چلا کہ حج اس کا شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا, کوئی بھی علت تھی کوئی بھی فقہی مسئلہ اس طرح کا تھا, نہیں انجام دے پایا. تو کیا اللہ ایسے انسان کی کہ جو فقہی مسئلے کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے خلوص کے ساتھ اس عبادت کو اس نے انجام دیا ہو, اس واجب کو انجام دیا ہو, کیا اللہ اس کی عبادت کو رد کر دے گا؟ نہیں, اللہ اس ظاہری عبادت سے زیادہ باطنی عبادت پر توجہ رکھتا ہے. اللہ ظاہر کے بجائے قلوب کو مد نظر رکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے, دل میں کیا سوچتا ہے, لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے, دین کے بارے میں کیا چاہتا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں کیا چاہتا ہے. اندر کی جو سچائی ہے ذہن گرامی, اہم ترین سچائی, اہم ترین صداقت اندر کی سچائی ہے. دل میں کیا سوچتے ہو, نیت کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, ظاہر میں تم کتنی عبادت کرتے رہو لیکن نیت اگر نیت میں اگر جھوٹ ہے اور کھوٹ ہے, اگر نیت ہی کھری نہ ہو تو تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گے ذہن گرامی. لہذا یہ مرحلہ بہت اہم ہے ذہن گرامی. لہذا سچائی ذہن گرامی, انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے کہ سچائی ہمارے معاشرے میں کس طرح سے آج مفقود ہو گئی ہے, انشاءاللہ چند مطالب ہم کل عرض کریں گے. اور خود سچائی آیا ہر حال میں سچائی اچھی ہے یا کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لینا چاہیے, انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے کہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتا دیجئے گا کہ مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا چاہیے, بلکہ جھوٹ بولنا کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے, کبھی مستحب ہوتا ہے کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے, آپ کہیں جی مولانا صاحب نے کوئی نئی شریعت لے آئے بچے, ٹھیک ہے آج مجلس میں نئی شریعت بیان ہوئی, تو انشاءاللہ نئی شریعت بیان نہیں ہوئی, وہی شریعت جو قلب اثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. انشاءاللہ اسی کے مطابق بیان کریں گے کہ جھوٹ بولنے کے بھی کچھ موارد ہیں, سچ نہ بولنے کے بھی کچھ موارد ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات کریں گے. بس عزاداران سید الشہداء حسین سچائی کا معیار ہے, حسین حق کا معیار ہے, حسین صداقت و امانت کو بچانے کے لیے کربلا گیا ہے, اور اصحاب حسین صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کا ساتھ ساری دنیا نے چھوڑ دیا, لیکن اصحاب کربلا کسی صورت میں بھی حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, حقیقت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اور اذان محترم شیعان حیدر کرار, آل محمد کے چاہنے والوں, حسین ابن علی کے ماننے والوں, حسین کے عزاداروں, انہیں سچے لوگوں میں سے ایک سچا انسان ہے حر, حر ابن یزید ریاحی. حر سے بڑھ کر کوئی سچا ہوگا؟ سچائی کو دوست رکھنے والا ہوگا؟ اذان محترم منزل شراف پر ایک دفعہ اصحاب امام حسین نے دیکھا کہ کوئی ایک سایہ سا چلا آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پانی اور کسی باغ کے نزدیک ہیں. کسی دوسرے نے کہا نہیں, اس علاقے میں کہیں کوئی باغ اور پانی نہیں ہے. جب وہ سایہ نزدیک ہوا تو کیا دیکھا کہ یزید کے لشکری گھوڑوں پر سوار ہو کر ہزار لشکری امام حسین کے سامنے کھڑے. اللہ اکبر. اب جو لشکر فرزند رسول کے سامنے آیا, حضرت حسین نے کیا دیکھا کہ حر کے سپاہی پیاسے ہیں, حر کے جانور بھی بڑے پیاسے ہیں, حسین جو جانوروں کا بھی امام ہے, انسانوں کا بھی امام ہے, کل کائنات کا امام ہے, امام کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام نے ایک دفعہ عباس کو بلایا, عباس ذرا حر کے لشکریوں کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا بڑا طویل سفر ہے, نہ جانے بیچ میں کیا مسائل پیش آئیں گے, کیا مسائل پیش آئیں گے, پانی بچا لیتے ہیں. کہا نہیں, کہا کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کچھ انسان پیاسے ہیں, قربان جاؤں مولا آپ کے حقوق انسانی کا درس اگر کسی کو لینا ہے تو وہ حسین کی بارگاہ میں آئے. حسین کو پرواہ نہیں ہے پانی ختم ہو جائے گا, آئندہ کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں. حسین یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان پیاسا ہے, اس کو پانی پلایا جانا چاہیے. عباس ان سب کو پانی پلاؤ. حضرت عباس نے اپنے اصحاب کو لے کر تمام کے تمام لشکریوں کو پانی پلایا. امام حسین نے ایک دفعہ حکم دیا, عباس ان کے جانور بھی بڑے پیاسے ہیں, جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور ایک نصیحت کی, عباس دیکھو جانور اس وقت تک اس کی پیاس نہیں بجھتی جب تک تین دفعہ اپنا منہ پانی سے اوپر نہ اٹھا لے. گویا کہنا چاہتے ہیں ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو, دل بھر کر پانی پیے. قربان جاؤں مولا آپ کے, یہ آپ کا ظرف ہے, لیکن دوسری طرف وہ خبیث قوم ہے کہ جو آپ کے ننھے معصوم کو بھی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہو. بس عزاداران سید الشہداء ایک دفعہ حر کے لشکریوں کو جب پانی پلایا, اس کے بعد حسین سوال کر رہے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفہ آؤں. کہا کہ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. کہا کہ نہیں, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں. بس حر نے ایک دفعہ اب جو فرزند فاطمہ کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا, حسین کو جلال آ گیا. ایک دفعہ جلال میں آ کے کہا, سکلت قوم تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہو, تیری یہ مزاج کہ میری لجام فرس کو پکڑے.
خود ایک دفعہ کانپنے لگا اور حسین کو مخاطب ہو کر کہا کہ حسین تو نے آپ نے میری ماں کا نام لیا لیکن اے حسین میں آپ کی ماں کے لیے سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کہہ سکتا. بس کچھ مذاکرات ہوئے پھر یہ طے ہوا کہ کسی تیسری طرف چلتے ہیں. بس نماز ظہر کا وقت آیا, ایک دفعہ حسین نے آزان دلوائی, اب جو جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اس سے پوچھا ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے. وہ حور جس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی, حسین کی منزلت کو جانتا تھا, کہا حسین آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. بس نماز ظہر ادا کی, اس کے بعد نماز عصر بھی جماعت کے ساتھ ادا کی, اور حضرت علی سید الشہداء. بس وقت گزرتا جا رہا ہے, پانچ محرم آ گئی اور یزید اور حور یزید کے لشکر میں ہے لیکن بڑا بے چین ہے. حکم دیا گیا کہ خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے, حور بڑا پریشان ہے. اس کے بعد عزدار سات محرم آئی, حکم دیا گیا کہ پانی بند کر دیا جائے, حور کی بے چینی بڑھتی رہی. الاتش الاتش کی صدایں خیام حسینی سے بلند ہونے لگی. بس عزدار نو محرم آ گئی اور حور ہے کہ جو جنت و جہنم کے درمیان چہل قدمی کر رہا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے, کب کپا رہا ہے. مصعب نے پوچھا کہ کیا بات ہے حور, میں دیکھ رہا ہوں تو کب کپا رہا ہے, کیا جنگ سے ڈرتا ہے؟ میں نے مجھ سے اگر پوچھا جائے دنیا کا اگر کوئی بہادر ترین انسان ہے, عرب کا کوئی بہادر ترین انسان کون ہے, تو میں کہوں گا حور سے بڑا کوئی بہادر انسان نہیں ہے, لیکن تو کانپ رہا ہے. ایک دفعہ حور نے مصعب کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کر خیام حسینی کے پاس لے کر گیا. مصعب نے دیکھا کہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. حور نے کہا سنا حسین کے ننھے ننھے معصوم بچے, آل محمد کے بچے بڑے پیاسے ہیں, ارے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جنت کا رخ اختیار کروں یا جہنم کی طرف جاؤں. اگر حسین کا ساتھ دیتا ہوں ظاہراً شاید میں قتل ہو جاؤں, لیکن جناب سیدہ کو منہ دکھا سکوں گا, رسالت ماں کو منہ دکھا سکوں گا, لیکن اگر حسین سے منہ موڑا تو جہنم میرا انتظار کر رہی ہے اور دنیا بھی میرا انتظار کر رہی ہے. بس عزدانوں رات کا پہر گزرنے لگا, یزید کی بے چینی بڑھتی رہی. ایک دفعہ صبح کی صبح نمودار ہوئی, حور نے ایک دفعہ ارادہ کیا, اپنے غلام کو لیا, اپنے بیٹے کو لیا, اپنے بھائی کو لیا, امامہ اتار دیا, ہاتھوں کو باندھ لیا, ڈھال کو پلٹا لیا, شمشیر نیام میں رکھ لی. بس عزداروں اب یہ مختصر سا قافلہ لیکن تاریخ کا عظیم ترین قافلہ اب جو خیام حسینی کے نزدیک پہنچا, ایک دفعہ حسین نے عباس کو کہا عباس جاؤ میرا سپاہی ہو آ رہا ہے. عزدار سید الشہداء بس اب جو حور نزدیک پہنچا, حسین نے بڑھ کر استقبال کرنا چاہا, حور نے ایک دفعہ اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھا, کہا مولا علی کے لال فاطمہ کے لال مجھے معاف کر دینا, کیا میری توبہ قبول ہے؟ حسین نے اٹھایا گلے سے لگایا, کہا جا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا, میں نے بھی تجھے معاف کیا. میں کہوں گا مولا ہم گناہگار بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, مولا اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول کیجیے. بس اب صبح عاشور آ گئی, عزیزان محترم
عزیزانان سید الشہداء بس ہم نے ایک دفعہ حسین سے کہا مولا سب سے پہلے میں نے نجاب فرس پر آپ کے ہاتھ رکھا تھا, میں نے آپ کے بچوں کو خوف زدہ کیا تھا, میں نے آپ پر ظلم کیا تھا, سب سے پہلے میں قربانی دینا چاہتا ہوں, میں جاؤں گا میرے بچے قربان ہوں گے, میرا بھائی قربان ہوگا. مولا نے کہا اجازت ہے. بس عزیزانان نے سید الشہداء ہر نے ایک دفعہ اپنے جوان کو کہا جوان جا میدان میں, میں چاہتا ہوں میرے سامنے سب سے پہلے تو قربان ہو جائے. بس عزیزانان نے سید الشہداء اب جو جوان گیا, اب جو گھوڑے سے زمین پر آیا, اپنے باپ کو آواز دی, اب جو بھولا باپ جوان کے لاش پر جانا چاہتا تھا, حسین نے عباس کو بلا کر کہا عباس دیکھو ہر میدان کربلا میں جانے والا ہے, ارے ہر پورا ہے, جوان بیٹے کا لاشا دیکھ نہ پائے گا, ارے جوان لاشا بوڑا باپ اٹھا نہ پائے گا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حسین ارے آقا ارے کچھ ساتھیوں کو بول لیجیے جوان کا بازار زمین پہ گرے گا, پھر کون آپ کی مدد کے لیے آئے گا, ارے حسین کو کچھ نظر نہ آتا ہوگا. خیام حسین کی طرف رک کر کے حسین کہیں گے ارے اطفال بنی حاشر حسین سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بار الہ ہم سب کو حضرت حر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, جس طرح سے انہوں نے توبہ کر کر حق کا راستہ اختیار کیا تھا ہمیں بھی حق کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار فرما, بار الہ ہمیں امام حسین کی مظلومیت پہ رونے والا قرار دے, ہماری نسلوں کو عزادار قرار دے, بار الہ شیعان حضر کرار کا تحفظ فرما, ان کے دشمنوں کو نابود فرما, بار الہ دنیا بھر میں جہاں شیعان حضر کرار موجود ہیں یمن میں عراق میں حجاز میں بار الہ ایران کے اندر, بار الہ ہم سب کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل برطانیہ اور تکفیری طاقتوں کو نابود فرما, بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما, مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما, علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما, قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء